پیر 29 دسمبر کے سیربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. ممبئی حملوں کے مبینہ ماسٹر مائنڈ ذکی الرحمان لکھوی کی رہائی کے حکم کے بعد بھارت نے کہا کہ پاکستان اب بھی دہشت گردوں کی پناہ گاہ ہے. ایک تجزیہ کار نے کہا
نہ تو بھارت اور پاکستان کے رشتوں میں کوئی بہتری آئے گی اور نہ پاکستان جو ابھی ڈھول پیٹ رہا ہے آتنکواد کے خلاف لڑائی لڑنے کا اس میں اس کو کوئی بہت زیادہ سکسیس ہوگی.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے ممبئی حملہ سازش کیس کے مرکزی ملزم ذکی الرحمان لکھوی کو وفاقی حکومت کی طرف سے 3 ماہ کے لیے نظر بند کرنے کا حکم معطل کر دیا ہے. اسلام آباد سے ہارون رشید.
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نور الحق قریشی نے اپنے حکم نامے میں لکھا ہے کہ وفاقی حکومت آج جواب داخل کروانے کی بجائے مزید مہلت مانگتی رہی, تاہم مہلت مانگنے کی وجوہات نہیں بتائیں. عدالت نے اپنے حکم نامے میں مزید کہا ہے کہ ملزم اب فوری طور پر عدالت میں 10 لاکھ روپے کا ضمانتی مچل کا متعلقہ عدالت میں جمع کروائے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ ممبئی سازش کیس کی ہر سماعت میں پیش ہوگا. وفاقی حکومت نے گزشتہ ہفتے ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت منظور ہونے کے بعد انہیں خدشہ نقص امن کے تحت راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں ہی نظر بند کر دیا تھا, جسے ان کے وکیل نے چیلنج کیا تھا.
ادھر ذکی الرحمان لکھوی کی ممکنہ رہائی پر بھارت میں حکومت اور حزب اختلاف دونوں کی جانب سے سخت رد عمل ظاہر کیا گیا ہے اور دونوں کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں اب بھی سنجیدہ نہیں ہے. دلی سے سہیل حلیم.
بھارتی وزارت خارجہ نے ذکی الرحمان لکھوی کی ممکنہ رہائی پر ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے آج دلی میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبد الباسط کو طلب کیا. وزارت خارجہ کے اہلکاروں سے ملاقات کے بعد ہائی کمشنر صحافیوں سے بات کیے بغیر ہی گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے. ذیلی عدالت میں ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت منظور ہونے کے بعد بھی بھارت میں سخت رد عمل سامنے آیا تھا. حکمران بی جے پی کے ترجمان سمبت پاترا نے کہا کہ حکومت پاکستان نے پشاور کے حملے کے بعد دہشت گردوں میں امتیاز نہ کرنے کا اعلان کیا تھا, لیکن وہ اب بھی ایسے دہشت گردوں کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اختیار کر رہی ہے جنہیں بھارت کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے.
ادھر دفتر خارجہ پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ پاکستانی عدالتوں کا معاملہ ہے, لیکن یہ بات اہم ہے کہ ممبئی حملوں کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے تک لایا جائے. پاکستان کے سرکاری ٹی وی کے مطابق لاہور کے مشہور بازار انارکلی میں آتش زدگی کے باعث 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. پی ٹی وی کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے انارکلی بازار میں آتش زدگی کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دیا ہے. انڈونیشیا کی فضائیہ اور سنگاپور کے جہازوں نے بحیرہ جاوا پر ملائیشیا کی نجی ہوائی کمپنی ایئر ایشیا کے لاپتہ ہونے والے مسافر طیارے کی فضائی تلاش کا کام اندھیرا ہو جانے کے سبب روک دیا ہے. طیارے کی تلاش کا کام بحیرہ جاوا پر اس مقام کے قریب کیا جا رہا تھا جہاں یہ طیارہ گم ہوا تھا. اس کام میں انڈونیشیا اور اس کے پڑوسی ممالک کے 15 طیارے حصہ لے رہے ہیں. اتوار کو انڈونیشیا کے شہر سوارا بایا سے سنگاپور ایئر ایشیا انڈونیشیا کے مسافر بردار طیارے کا رابطہ ایئر ٹریفک کنٹرول سے منقطع ہو گیا تھا. جہاز پر 162 افراد سوار تھے. اسرائیلی فوج نے ایک فلسطینی شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے, جو ان کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے کے قریب سے جانے والے ڈرائیورز پر پتھر پھینک رہے تھے. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ پہلے فوجیوں نے پتھر پھینکنے والے فلسطینیوں کو منتشر کرنے کے لیے ہوا میں انتباہی فائر کیے تھے. اس واقعے میں ایک فلسطینی نوجوان بھی زخمی ہوا ہے. الجزیرہ ٹی وی سے منسلک صحافی پیٹر گریسٹ کو مصر میں گرفتار ہوئے آج 1 سال مکمل ہو گیا ہے. اس موقع پر پیٹر گریسٹ کے خاندان نے مصر کے حکام پر زور دیا ہے کہ انہیں جیل سے رہا کیا جائے. عراق میں دولت اسلامی کے خلاف لڑتے ہوئے ہلاک ہونے والے ایران کے اعلی فوجی کمانڈر بریگیڈیئر حامد تقاوی کی اپنے ملک میں آج آخری رسومات ادا کر دی گئی ہیں. بتایا جاتا ہے کہ 1980 میں ایران عراق جنگ کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ ایران کا کوئی اعلی فوجی اہلکار ملک سے باہر ہلاک ہوا ہو. دولت اسلامیہ کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے حامد تقاوی کو ہلاک کیا ہے. بحرین میں شیعہ علماء نے اتوار کو ملک کے اہم شیعہ حزب اختلاف کے گروہ کے رہنما شیخ علی سلمان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا ہے. احتجاج کرنے والے علماء ایک مسجد میں جمع ہوئے. انہوں نے ہاتھوں میں مسٹر شیخ علی سلمان کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں. مغربی افریقی ملک کیمرون نے پہلی بار نائجیریا کی شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے خلاف فضائی حملے کیے ہیں. کیمرون کی فوج کا کہنا ہے کہ ہفتے کے اختتام پر تقریباً 1000 شدت پسندوں نے نائجیریا سے شمالی کیمرون میں داخل ہو کر 5 دیہاتوں پر حملے کیے. جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کو اگلے ماہ سے ایک بار پھر بات چیت شروع کرنے کی پیشکش کی ہے۔ جنوبی کوریا میں اتحاد کے وزیر کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ پیونگ یانگ حکام 60 سال پہلے کوریا کی جنگ کے دوران الگ ہو جانے والے خاندانوں کے ملاپ سمیت باہمی خدشات پر بات چیت کی پیشکش کا جواب دیں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نام نگار، قریا قریا، گاؤں گاؤں۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور سٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
رین یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سنگاپور جانے والی ایئر ایشیا کی لاپتہ ہو جانے والی پرواز کے بارے میں اب حکام یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ طیارہ حادثے کا شکار ہو کر ڈوب گیا ہے، تلاش اس کی جاری ہے۔ اس خبر کی تفصیل پروگرام میں شامل ہے، لیکن یہ خبر آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں، جہاں آپ کو تصاویر، تجزیے اور آڈیو ویڈیو رپورٹیں بھی ملیں گی، اور جہاں آپ ہمارا ٹی وی پروگرام سیربین بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آئیے اب پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نومبر 2008 میں بھارت کے شہر ممبئی پر دہشت گرد حملوں کی سازش کے مقدمے کے مرکزی ملزم اور لشکر طیبہ سے تعلق رکھنے والے ذکی الرحمان لکھوی کی مشروط رہائی کا حکم دے دیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں اسلام آباد سے ہارون رشید۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نور الحق قریشی نے اپنے حکم نامے میں لکھا ہے کہ وفاقی حکومت آج یعنی 29 دسمبر کو جواب داخل کروانے کی بجائے مزید مہلت مانگ رہی ہے، تاہم اس نے ان وجوہات کا ذکر نہیں کیا کہ انہیں کس سلسلے میں مہلت درکار ہے۔ حکومت کی طرف سے جہانگیر جدون نے عدالت میں حاضر ہو کر موقف پیش کیا کہ دیگر اہم ملکی امور میں مصروف ہونے کی وجہ سے حکومت جواب داخل نہیں کروا سکی، اس لیے اسے مزید مہلت کی ضرورت ہے۔ عدالت نے تاہم یہ وجہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ رواں ماہ کی 26 تاریخ کو ذکی الرحمان لکھوی کے وکیل نے 16 ایم پی او کے تحت اپنے موکل کی نظر بندی کو چیلنج کیا تھا، اور عدالت نے اس ضمن میں حکومت سے 29 دسمبر کو جواب طلب کیا تھا۔ عدالت نے اپنے حکم نامے میں مزید کہا ہے کہ ملزم اب فوری طور پر 10 لاکھ روپے کا ضمانتی مچلکا عدالت میں جمع کروائے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ ممبئی سازش کیس کی ہر سماعت میں پیش ہوں گے۔ قانونی ماہرین کے مطابق ضمانتی مچلکا جمع ہونے کے بعد ذکی الرحمان لکھوی کی رہائی میں کوئی قانونی رکاوٹ باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ وفاقی حکومت نے ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت سے متعلق انسداد دہشت گردی کی عدالت کے فیصلے کو ابھی تک اعلی عدالتوں میں چیلنج نہیں کیا ہے۔ سرکاری وکیل چودھری اظہر نے اس ضمن میں کہا کہ انہیں ابھی تک عدالت سے اس فیصلے کی مصدقہ نقل موصول نہیں ہوئی، اس لیے وہ اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کر سکتے۔ وفاقی حکومت نے گزشتہ ہفتے ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت منظور ہونے کے بعد انہیں خدشہ نقص امن کے تحت راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں ہی نظر بند کر دیا تھا۔ ذکی الرحمان لکھوی اور دیگر 6 مشتبہ افراد ممبئی حملے میں ملوث ہونے کے الزام میں گزشتہ 6 برسوں سے جیل میں ہیں۔ ذکی الرحمان لکھوی کے وکیل سے بارہا کوششوں کے رابطہ نہیں ہو سکا۔ تازہ عدالتی فیصلہ حکومت کی موجودہ پریشانی میں مزید اضافے کا سبب بن سکتا ہے، ایک ایسے وقت جب پشاور سکول حملے کے بعد وہ شدت پسندوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا اعلان کر رہی ہے۔ اس عدالتی مقدمے کو اس کی نیک نیتی جاننے کی مثال کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور ذکی الرحمان لکھوی کی ممکنہ رہائی پر انڈیا میں حکومت و حزب اختلاف دونوں کی جانب سے سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ دلی سے سہیل حلیم۔
بھارتی وزارت خارجہ نے ذکی الرحمان لکھوی کی ممکنہ رہائی پر ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے آج دلی میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبدالباسط کو طلب کیا۔ بھارتی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق خارجہ سیکرٹری سجاتا سنگھ نے ان سے اس بات پر گہری تشویش ظاہر کی کہ لکھوی کو جیل میں رکھنے کے لیے پاکستان میں استغاثہ کی جانب سے مؤثر کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ بیان کے مطابق سجاتا سنگھ نے یہ بھی کہا کہ ممبئی پر حملوں میں ذکی الرحمان لکھوی کا رول کسی سے چھپا نہیں ہے، اور حکومت پاکستان کی جانب سے ان یقین دہانیوں کے باوجود کہ ممبئی پر حملوں کے ملزمان کے خلاف تیزی سے کارروائی کی جائے گی اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، یہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا ہے، اور پاکستان اب بھی دہشت گرد گروپوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بنا ہوا ہے۔ حکمراں بی جے پی کے ترجمان سمبت پاترا نے کہا کہ حکومت پاکستان نے پشاور کے حملے کے بعد دہشت گردوں میں امتیاز نہ کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن وہ اب بھی ایسے دہشت گردوں کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اختیار کر رہی ہے جنہیں بھارت کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔
پاکستان نے کہا تھا کہ اب ہم کمیٹڈ ہیں، آتنکواد کے خلاف لڑیں گے۔ کیا اس پرکار سے آتنکواد کے خلاف لڑیں گے آپ؟ گڈ ٹیرورزم اور بیڈ ٹیرورزم کا فرق کر کے، لکھوی، ذکیر الرحمان لکھوی، جس کے کارن ہندوستان میں سینکڑوں لوگوں کی جان چلی گئی، 26/11 کرایا تھا اس نے، آج اس کو آپ چھوڑ رہے ہیں، وہ آج سڑکوں پر مکت ہوگا؟ کس پرکار کا سندیش پاکستان آج بھیج رہا ہے؟
کانگریس کے سینئر رہنما راشد الوی نے بھی کچھ انہی جذبات کا اظہار کیا۔
تمام ثبوت ہندوستان پاکستان کو دے چکا ہے، اس کے باوجود اگر ضمانت ہوتی ہے اور ایسے موقع پر جبکہ ایک بڑا آتنکی حملہ ان کے یہاں ہوکے چکا ہے، سینکڑوں بچے مارے گئے، اس کے بعد بھی اگر پاکستان سبق سیکھنے کو تیار نہیں ہے تو اس کے نتیجے بہت اچھے نہیں نکلے۔
ذیلی عدالت میں ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت منظور ہونے کے بعد بھی بھارت میں سخت رد عمل سامنے آیا تھا، اور یہاں عام تاثر یہ ہے کہ حکومت کے دباؤ کی وجہ سے ہی لکھوی کو دوبارہ نظر بند کرنے کا حکم جاری کیا گیا تھا۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
اور اس معاملے پر ہی ہم نے بات کی دلی میں صحافی اور دفاعی امور کے تجزیہ کار سشانت سرین سے، اور ان سے پوچھا کہ ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت اور رہائی قانونی طریقے سے ہوئی ہے، تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ ثبوت کی کمی ہے یا پھر پروسیکیوشن کی کمزوری یا پھر بدنیتی؟
بالکل، اس میں دونوں ہی پہلو ہیں انوالوڈ۔ ایک تو ثبوت جو بھارت کی طرف سے تھے اس میں ایک آبویسلی ایک لمیٹیشن ہونی تھی، کیونکہ ذکی الرحمان لکھوی جو تھے وہ بھارت میں تو تھے نہیں، پاکستان میں تھے۔ جس طرح کا ثبوت بھارت نے پاکستان کو دیا، انٹرسیپٹ اور بہت سارا مسودہ، وہ میرے خیال اس سے کہیں زیادہ ہے جس طرح کا پاکستان کے پاس فضل اللہ کے خلاف ہے، اور جس کے تحت پاکستان فضل اللہ کی ایکسٹریڈیشن کی مانگ کرتا ہے افغانستان سے، یا اس کو دوشی ٹھہراتا ہے بہت سارے دہشت گرد حملوں کا۔ اس سے زیادہ ثبوت میرے خیال بھارت نے پاکستان کو دیا تھا 26/11 کے کیس میں۔ دوسری چیز اس میں یہ تھی کہ پاکستان کے اندر سے بہت سارا ثبوت اکٹھا کرنا تھا، اور اگر رحمان ملک صاحب کی مانے تو بالکل ایک آئرن کاسٹ کیس انہوں نے بنایا تھا، اور وہ سارا جو ایویڈینس ان کو جیل میں ڈالنے کے لیے جس کی ضرورت تھی وہ سارا کا سارا ایف آئی اے نے اکٹھا کیا تھا۔ یہ انہی کا بیان ہے، پاکستان کے وزیر داخلہ کا اس زمانے کے۔ تو میرے خیال ایویڈینس کی کچھ چھوٹی موٹی لوپ ہولز ہو سکتی ہیں، لیکن اتنی بھی نہیں تھی کہ جس کے تحت اس طرح کے آتنکوادی کو اس طرح سے رہائی دی جائے کورٹ دوارا۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جو کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ ڈرایا دھمکایا بھی گیا ججز کو، ایٹ لیسٹ ٹرائل کورٹ کے جج کو، اور ایک باری ٹرائل کورٹ اگر اس طرح کا ججمنٹ دے دیتا ہے تو اس کے بعد میرے خیال ہائی کورٹ کے کچھ حد تک ان کے بھی ہاتھ بند جاتے ہیں، اسپیشلی کیونکہ کوئی نئے چارج کے انڈر یا کسی سیریس چارج کے انڈر ان کو جیل میں نہیں رکھا گیا تھا، ایم پی او کے انڈر رکھا ہوا تھا جو ایک پریونٹیو ڈیٹینشن کا قانون ہے، اور اس کے تحت اگر آپ نے ایک آدمی کو آلریڈی 6 سال کے لیے رکھا ہوا ہے تو کب تک آپ رکھ سکتے تھے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں سے پاکستان خود خطرہ محسوس کرتا ہے تو ان کو تو لاپتہ بھی کر دیا جاتا ہے، اور ان کے جو حالت ہوتی ہے جب ان کو کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے ہم نے وہ بھی دیکھی ہے۔ ذکی الرحمان لکھوی جو تھے وہ تو اچھے صحت یاب تھے، اس میں کوئی میرے خیال ان کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہوئی، انہوں نے شاید ایک بچہ بھی پیدا کیا جیل میں رہتے رہتے، تو پھر وہ جیل بھی ان کا کیسا تھا اس پہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔
اچھا، ثبوت کی جہاں تک آپ نے بھی بات کی کہ کتنا ثبوت یا شواہد پیش کیے جا سکتے تھے یا ناکافی تھے یا نہیں تھے، یہ بتائیے کہ بھارتی حکام نے کیا ثبوت فراہم کیے تھے اس سلسلے میں؟
اس میں کافی سارے ثبوت دیے گئے تھے۔ ایک تو جو بہت بڑا ایک ثبوت تھا وہ انٹرسیپٹس کا تھا، کوآرڈینیٹس دیے گئے تھے، جو کچھ سامان برآمد ہوا تھا ان لوگوں سے اس کے بھی کچھ میڈیکل امپریشنز دیے گئے تھے پاکستان کو۔ لیکن بہت سارا جو ثبوت اکٹھا کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ جب اس کیس کو پیس ٹوگیدر کیا گیا اور جو انفارمیشن اکٹھی کی گئی وہ بھی پاکستان کے ساتھ شیئر کی گئی، لیکن جو اس میں پھر انفارمیشن کو بلڈ اپ کر کے केस बनाने की जो जिम्मेदारी थी वो पाकिस्तान के ऊपर थी, क्योंकि सारा के सारा वो जो इंसिडेंट था या जो उसकी प्लानिंग थी वो पाकिस्तान के अंदर हुई थी।
अच्छा सुशांत सलीम साहब, ये बताइए कि जो मुंबई हमलों के एक और मुजरिम थे पाकिस्तानी निजाद अमरीकी जो थे, दाऊद गिलानी या डेविड हेडली, उन्होंने जो बयानात दिए थे उसमें क्या जकीर रहमान लखवी का नाम भी लिया गया था?
उसमें लखवी का ही नाम नहीं था, उसमें हाफिज सईद का भी नाम था और बहुत सारे और लोगों का भी नाम थे, लेकिन उसको ऑब्वियसली पाकिस्तान की अदालत में शायद पेश नहीं किया गया था।
क्या आप समझते हैं कि ये भारत के लिए एक पैगाम है पाकिस्तान की एक एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से?
मेरा तो मानना यही है, क्योंकि एक लिहाज से अदालत को ढाल बना लिया गया है अपने पसंदीदा टेररिस्ट को छुड़वाने के लिए, और अगर यही हालात रहे तो मुझे लगता नहीं है ना तो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में कोई बेहतरी आएगी, और ना पाकिस्तान जो अभी ढोल पीट रहा है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का, उसमें उसको कोई बहुत ज्यादा सक्सेस होगी।
ये थे दिल्ली से सहाफी और तज्जियाकार सुशांत सरीन, और इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथी माहपारा सफदर ने सीनियर सहाफ़ी आरिफ निज़ामी, जो कि पाकिस्तान टुडे के एडिटर भी हैं, उनसे बात की। उनसे पूछा कि एक जानब तो दहशतगर्दों से निमटने के लिए फ़ौजी अदालतें कायम की जा रही हैं पाकिस्तान में, तो दूसरी जानब मुंबई हमलों के अहम मुलज़िम ज़कीर रहमान लखवी को अदालत रिहा कर रही है। क्या ये अदालती मामला है या पॉलिसी का इजहार है या कोई पैगाम है भारत के लिए?
ये कहना तो कबल अज़ वक्त है कि पॉलिसी में तब्दीली आ गई कोई, जो डिक्लेयर्ड पॉलिसी इस वक्त है वो तो ज़ाहिर है, ये है कि हमने बिला तख़सीस दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जाना है, चाहे वो उनकी कोई भी एफिलिएशन हो, और इसीलिए इसी स्पिरिट में फ़ौजी अदालतें कायम की जा रही हैं कि जुडिशरी से उनको कन्विक्शन नहीं मिलती, और इसी हिकमत अमली के तहत इसकी जस्टिफिकेशन भी पेश की गई है। ये लखवी साहब वाला मामला जो है, क्योंकि ये बॉम्बे के अटैक के हवाले से है, तो इसमें ज़ाहिर है कि भारत का भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और अभी तक ये तासर रहा है या भारत ये इल्ज़ाम कम से कम लगाता रहा है कि जो इंडिया स्पेसिफिक सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके लिए रवैया जो है मुख्तलिफ है, और जो बाकी टेररिस्ट हैं उनके लिए मुख्तलिफ है। तो ज़ाहिर है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो ये आज का फैसला है, इससे इस इल्ज़ाम को तकवीत हासिल होगी और हुकूमत को ये साबित करना पड़ेगा कि वाकई वो इस बारे में मुखलस है, जिसकी बेसिस पे वो फौजी अदालतों की उन्होंने मांग की और आइन में तरमीम भी करने जा रहे हैं। बाकी रहा लखवी साहब वाला मसला, तो इसको माजी के तनाजर में भी देखना चाहिए, टू बी फेयर, कि जिस तरह खाली जजों का मसला नहीं है, लेकिन जजों के पास अगर आपने अभी तक जो केस लड़ाया उसमें कोई एविडेंस नहीं पेश किया उसको ठीक तरह,
पाकिस्तान खुद एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल से दो चार है। अगर पाकिस्तान की अदालतें मुबैना तौर पर जो वो कह रही हैं कि कमज़ोर शवाहिद की वजह से एक मुलजिम की जमानत मंजूर कर लेती हैं, और अगर फिर यही मामला अफगानिस्तान में उठे और मुल्ला फजलुल्लाह के बारे में अफगानिस्तान की अदालत ये कहे कि जी पाकिस्तान ने कोई हमें शवाहिद नहीं दिए, कोई सबूत नहीं दिए, तो पाकिस्तान के फिर उस वक्त दिल पर क्या गुजरेगी?
यकीनन आपका ठीक है जो मफरूज़ा है, और अब मुल्ला फजलुल्लाह के अमेरिका उसको ड्रोन से अटैक से हटाने की कोशिश कर रहा है, या अशरफ गनी साहब ने 1500 ट्रूप्स भेजे उनको ढूंढने के लिए, तो फिर हम अब ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और मेरा ख़्याल है कि अभी मैं थोड़ा बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा गवर्नमेंट को कि दे हैव नॉट गॉट देयर एक्ट टुगेदर, लेकिन इस मामले में अगर वाकई ये जो जैसा आज हुआ है ये इस पर अमल भी हो जाता है और फिर वो स्कॉट फ्री बाहर चले जाते हैं, फिर हम ये कहने में ज़रूर हक जानक होंगे कि ये जो कम अज़ कम जो रीजनल सपोर्ट पाकिस्तान को पेशावर के वाक़े के बाद हासिल हुई थी, जनरल अहिल शरीफ वहाँ गए थे काबुल और अशरफ गनी साहब ने अपने भरपूर तावन का यकीन दिलाया था, भारत में भी इसमें काफ़ी गुडविल का आज़ार किया गया, तो वो जो एक रीजनल सपोर्ट चाहिए दहशतगर्दी से نپٹنے کے لیے اس میں یقیناً ایک سیٹ بیک ہو جائے گا.
اور یہ غالباً ایک ٹیسٹ کیس ہے حکومت کی جو یہ پالیسی ہے جس کا وہ کہہ رہی ہے کہ گڈ اور طالبان میں کوئی فرق نہیں ہوگا, سختی سے نمٹا جائے گا, فوجی عدالتیں قائم کی جائیں گی, تو یہ ایک طرح سے ٹیسٹ کیس بن گیا ہے حکومت کے لیے بھی.
یقیناً ٹیسٹ کیس بن گیا ہے اور ان کو ٹیسٹ کیس بنانا پڑے گا, نہیں تو یہ جو سچویشن ایسے اس میں سارا جو ارجنسی ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور پھر تو کوئی لاجک بھی نہیں رہے گی کہ آپ لوگوں کی شہری آزادیاں جو ہیں وہ سلب کا تو لفظ نہیں ہوں گا کہ وہ محدود ہو سکتی ہیں پوٹینشلی ملٹری کورٹ کے ذریعے, ان کو غیر جمہوری بھی قرار دیا جا سکتا ہے کہ وہ جمہوریت میں تو خیر ایسے کورٹس کی گنجائش نہیں, لیکن کیونکہ جیسے نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ غیر معمولی صورتحال کے لیے غیر معمولی اقدامات کرنے چاہتے ہیں چاہیے, تو اس کے اندر پھر جو غیر معمولی اقدامات ہیں ان میں کوئی مسلط پسندی جو ہے اگر وہ سامنے آئے تو پھر وہ زیرو ہو جائیں گے.
یہ تھے سینئر صحافی عارف نظامی جو ذکی الرحمان لکھوی کی رہائی کے بارے میں بات کر رہے تھے ہمارے ساتھی ماہ پارا صفدر سے. ادھر افغانستان کے پارلیمان کے اراکین کے ایک وفد پاکستان کے دورے پر ہے. میں نے اسلام آباد میں بی بی سی پشتو کے نامہ نگار طاہر خان سے پوچھا کہ اس وفد کا شیڈیول کیا ہے اور دورے کا مقصد ہے کیا.
اس کا مقصد بنیادی طور پہ پاکستان اور افغانستان کے جو پارلیمنٹ ہیں ان کے ممبران کے آپس میں رابطوں کو اور دونوں ممالک کے پارلیمنٹ کو ان کو قریب دلانا ہے, اور پھر انہی ممبران کے ذریعے اپنی حکومتوں کو اس پہ یا دباؤ ڈالنا ہے یا ان کو اپنے آپس میں رابطے بڑھانے, تعلقات اچھے کرنے کے لیے وہ آپس میں بحث کرتے ہیں. وہ یہ پارلیمانی ڈیلیگیشن اسلام آباد میں اس وقت موجود ہیں. کل اس کی پاکستانی پارلیمنٹ کے سینٹ اور قومی اسمبلی کے ان کے ممبران سے ان کی دو روزہ مذاکرات شروع ہوں گے, وہ اسلام آباد میں ہوں گے, اور اس میں بنیادی مقصد دونوں پارلیمنٹوں کے درمیان تعلقات کو بڑھانا اور ممبران کے آپس میں تعلقات کو مضبوط کرنا ہے.
اچھا طاہر خان, یہ بتائیں اب جب امریکہ کا انخلا اور نیٹو اب کنٹرول جو ہے وہ افغان حکام کے حوالے کر رہا ہے افغانستان میں, تو اس تناظر میں پاکستان اور افغانستان کے وفود کے تبادلے کا کچھ اور بھی سلسلہ, ایک فوجی وفود کے بھی خبریں آ رہی ہیں, اس کی تفصیل بتا سکتے ہیں؟
بالکل, آج کل پاکستان افغانستان کے فوجی وفود کے درمیان تبادلے بڑھ گئے ہیں آنے جانے ان کے سفر, اور اسلام آباد میں آج ایک افغان اہلکار نے یہ بھی بتایا کہ پروگرام کے مطابق کل یعنی منگل کو پاکستان پشاور کے کچھ فوجی افسران پشاور سے, بلکہ اس نے تو کور کمانڈر کا بھی کہا کہ وہ جلال آباد جائیں گے اور وہاں پہ افغان فوجیوں افسران سے ان کی ملاقاتیں ہوں گی, اور ان ملاقاتوں میں بنیادی طور پہ پاکستان اور افغانستان کے سرحد پر دو رابطے کے مراکز وہ کھولنے کا پروگرام ہے, جس میں ایک پورخم میں ہوگا, ایک سپین بولدک جو کہ سرحدی شہر ہے, ٹاؤن ہے قندھار کا, تو اس میں یہ دو, پہلے یہ 2008 میں سے فریقی بنے تھے اس یہ مراکز جس میں نیٹو کے فوجی افسران بھی تھے, لیکن چونکہ اب افغانستان میں سیکیورٹی آج ہی سے افغانستان کے اپنے فوجیوں نے سیکیورٹی سنبھالی ہے, تو اس وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے مابین ماضی کی نسبت جو تعلقات بھی اچھے ہوئے ہیں, تو فوج کے جو سربراہ ان کے آئے تھے جنرل شیر محمد کریمی 23 دسمبر کو اسلام آباد میں, اسی میں جو اہم فیصلہ یہ بھی ہوا تھا کہ اب جو اگر پاکستانی سرحد کے اس پار اگر کاروائی ہوگی تو وہ رابطے میں رہیں گے اس پار افغانستان کے سائٹ پہ بھی وہاں کے فوجی افسران سے, کیونکہ ماضی میں ایک دوسرے کو گلا تھا کہ اگر ایک سائٹ پہ فوجی آپریشن ہو مسلح گروپوں کے درمیان تو وہ لوگ چلے جاتے ہیں بارڈر کے دوسرے طرف, تو اب ان کو بھی گرا تھا کہ وہاں سے بہت ہے تو لوگ کدھر آ جاتے ہیں, لیکن اب تعاون بڑھ گیا ہے, اور یہ تعاون پشاور میں اسکول پر حملے کے بعد اور جو کابل میں حالیہ ہفتوں میں جو حملے بڑھے ہیں بلکہ نئی حکومت کے بعد بننے کے بعد, اور پھر آج کل جو مشرقی صوبہ ہے کنڑ, اس میں جو دانگام ایک ضلع ہے جس کے دیر کے ساتھ اس کے سرحد بنتا ہے, وہاں پر طالبان نے بہت بڑا حملہ کیا ہے اور ابھی بھی لڑائی جاری ہے وہاں پہ, تو اس وجہ سے ان دونوں ممالک میں فوجیوں نے تعلق بڑھائے ہیں, اور یہ مراکز کا جو بنیادی مقصد ہوگا کہ ایک دوسرے کو جو مسلح گروہ ہیں ان کے بارے میں معلومات کا تبادلہ اور اس طرح کے آپریشنوں کے دوران ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ بڑھانا اور اطلاعات ایک دوسرے کو پہنچانا تو یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کیونکہ رسپانسبلٹی ذمہ داری افغانستان کی فوجیوں کی ہے، ان کو پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے، پاکستان کو افغانستان کی ضرورت ہے، تو اس وجہ سے یہ مراکز کھولے جا رہے ہیں۔
یہ تھے اسلام آباد سے بی بی سی پشتو کے نامہ نگار طاہر خان۔ تو سرحدی امور پر ایک طرف تعاون تو ایک طرف کشیدگی۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں ایران کی جانب سے فائر کیے جانے والے راکٹوں سے کم 4 افراد زخمی بتائے گئے ہیں۔ یہ راکٹ بلوچستان کے ضلع کیچ میں گرے ہیں۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سربین ابھی جاری ہے۔
یہ راکٹ ایران سے متصل ضلع کے
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں
ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبریں سنیے سبا ناز سے۔
پاکستانی آل راؤنڈر محمد حفیظ بالنگ ایکشن کے غیر سرکاری ٹیسٹ کے لیے کل بھارت روانہ ہو رہے ہیں۔ ان کا مشکوک بالنگ ایکشن پچھلے ماہ نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ میں رپورٹ ہوا تھا۔ سعید اجمل کے بعد یہ پاکستان کے لیے دوسرا بڑا دھچکا تھا۔ پاکستانی کرکٹ بورڈ کے مطابق حفیظ نے سابق اسپنر ثقلین مشتاق اور اسپن بالنگ کوچ مشتاق احمد کے ساتھ بالنگ ایکشن کی درستگی کے لیے کام کیا ہے۔ چنئی میں ہونے والا غیر سرکاری ٹیسٹ مثبت آنے کی صورت میں پاکستانی بورڈ آئی سی سی کو باقاعدہ ٹیسٹ کے لیے درخواست دے گا۔ حفیظ نے 153 ون ڈے میچز میں 122 وکٹیں لی ہیں اور 4456 رنز بنائے ہیں۔ نیوزی لینڈ اور سری لنکا کے درمیان کرائسٹ چرچ میں ہونے والے پہلے کرکٹ ٹیسٹ میں نیوزی لینڈ نے سری لنکا کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ نیوزی لینڈ کے کپتان برینڈن میککلم کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ سری لنکا کے کپتان اینجلو میتھیوز نے میچ کے بعد کہا، پہلی اننگز میں ان کی ٹیم کی بیٹنگ اچھی نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ میچ سے باہر ہو گئے۔ ادھر بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان میلبرن میں جاری تیسرے کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے دن کھیل کے اختتام پر آسٹریلیا نے دوسری اننگز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 261 رنز بنا کر بھارت پر 326 رنز کی مجموعی برتری حاصل کر لی ہے۔ اس سے قبل آسٹریلیا کے 530 رنز کے تعاقب میں بھارت نے اپنی پہلی اننگز میں 465 رنز بنائے تھے۔ 5 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں آسٹریلیا کو بھارت پر 2-0 کی برتری حاصل ہے۔ فٹ بال کلب چیلسی کے مینیجر جوس میونخ نے ویسٹ ہیم کے مینیجر سیم ایلرڈائس پر الزام عائد کیا ہے کہ پریمیئر لیگ کے مینیجرز ان کے کھلاڑیوں کے خلاف ریفری کے فیصلوں پر اثر رسوخ رکھتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ چیلسی کے خلاف مہم جوئی ہے، جس کا ثبوت ساؤتھ ہیمپٹن کے خلاف میچ میں ریفری اینتھونی ٹیلر کا سیسک فابرگیس کو چیلنج کے باوجود پینلٹی نہ دینا ہے۔
سنگاپور جانے والی ایئر ایشیا کی لاپتہ پرواز کی تلاش کل تیسرے دن بھی جاری رکھی جائے گی، تاہم اب حکام اس خدشے کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ طیارہ حادثے کا شکار ہو کر سمندر میں گر چکا ہے۔ اس کا ذکر سنیے گا پروگرام کے دوسرے حصے میں، لیکن اب سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا۔ سنیے شمائلہ خان سے۔
اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے ممبئی حملہ سازش کیس کے مرکزی ملزم ذکی الرحمان لکھوی کو وفاقی حکومت کی طرف سے 3 ماہ کے لیے نظر بند کرنے کا حکم معطل کر دیا ہے. ادھر بھارتی وزارت خارجہ نے ذکی الرحمان لکھوی کی ممکنہ رہائی پر ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے آج دلی میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبدالباسط کو طلب کیا اور اپنی تشویش سے آگاہ کیا. ادھر دفتر خارجہ پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ پاکستانی عدالتوں کا معاملہ ہے. پاکستان کے سرکاری ٹی وی کے مطابق لاہور کے مشہور بازار انارکلی میں آتش زدگی کے باعث 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اسرائیلی فوج نے ایک فلسطینی شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے جو ان کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے کے قریب سے جانے والے ڈرائیورز پر پتھر پھینک رہا تھا. اور مغربی افریقی ملک کیمرون نے پہلی بار نائجیریا کی شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے خلاف فضائی حملے کیے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. ایئر ایشیا کے لاپتہ ہونے والے مسافر طیارے کی تلاش آج دوسرے دن بھی جاری رہی. بحیرہ جاوا میں طیارے کی تلاش کے لیے کیے جانے والے سرچ آپریشن میں 15 ہوائی جہاز اور 30 بحری جہازوں نے حصہ لیا. اندھیرے کی وجہ سے فضائی سرچ آپریشن روک دیا گیا ہے. ایئر ایشیا انڈونیشیا کا مسافر طیارہ انڈونیشیا کے شہر سرابایا سے سنگاپور جاتے ہوئے لاپتہ ہو گیا. جہاز پر عملہ سمیت 162 مسافر سوار تھے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے سارا حسن سے.
میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا صحیح سلامت واپس آئے, لیکن خدا کی مرضی نہ ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تو قسمت کے ہاتھ میں ہے. میرا بیٹا جہاز پر اکیلا نہیں تھا. اگر خدا کو یہی منظور ہے تو پھر ٹھیک ہے. یہ لاپتہ ہونے والے مسافر جہاز کے پائلٹ کے والد ہیں جو اپنے بیٹے کے منتظر ہیں. اتوار کو لاپتہ ہونے والے مسافر جہاز کی تلاش آج دوسرے دن بھی بحیرہ جاوا میں جاری رہی. سرچ آپریشن میں انڈونیشیا، ملیشیا اور آسٹریلیا سمیت دوسرے ہمسایہ ممالک کے جہاز شامل تھے. سرچ آپریشن میں 15 ہوائی جہاز اور 30 بحری جہازوں نے بحیرہ جاوا میں لاپتہ ہونے والے مسافر جہاز کی تلاش کی. لاپتہ مسافر طیارہ انڈونیشیا کے شہر سورابایا سے سنگاپور جا رہا تھا کہ پرواز کے 1 گھنٹے بعد ہی اس کا رابطہ ایئر ٹریفک کنٹرول سے منقطع ہو گیا. انڈونیشیا کے وزیر ٹرانسپورٹ نے جہاز کی تلاش کے بارے میں کہا,
ہمارا بنیادی ہدف طیارے کو تلاش کرنا ہے اور ہر ممکنہ محکمے اور متعلقہ ممالک سے ہم رابطے میں ہیں. اس میں جہاز کا ڈیزائن تیار کرنے والے شعبے کے اہلکار, جہاز تیار کرنے والی فرانسیسی کمپنی کے اہلکار, ایئر ایشیا اور ملائیشیا کے آپریشنل اہلکار بھی شامل ہیں.
وزیر ٹرانسپورٹ نے بتایا کہ جہاز کے پائلٹ نے درخواست کی تھی کہ اسے بادلوں کے اوپر پرواز کرنے کی اجازت دی جائے, تاہم جہاز کے عملے نے کسی خرابی کی کوئی اطلاع نہیں دی. انڈونیشیا کے امدادی ادارے کے سربراہ کا کہنا ہے کہ دستیاب معلومات سے اندازہ ہوتا ہے کہ جہاز سمندر کی تہہ میں ہوگا, تاہم طیارے کے حادثے کے بارے میں کوئی ٹھوس شواہد ابھی تک سامنے نہیں آ سکے. انڈونیشیا کی سرچ اینڈ ریسکیو کمپنی کے سربراہ نے کہا,
ہمیں جو کوآرڈینیٹس دیے گئے ہیں اور سمندر میں جہاز کے گرنے کے دیے گئے اندازے کے مطابق یہ مفروضہ قائم کیا جا سکتا ہے کہ جہاز سمندر کی تہہ میں ہے.
ملیشیا کی نجی ہوائی کمپنی ایئر ایشیا انڈونیشیا کے مطابق جہاز پر سوار 162 افراد میں سے اکثریت کا تعلق انڈونیشیا سے ہے. جہاز پر 6 غیر ملکی بھی سوار تھے, جن میں سے 3 کا تعلق جنوبی کوریا, 1 کا فرانس, 1 کا ملیشیا اور 1 کا تعلق سنگاپور سے تھا. جہاز کے عملے کے 7 ارکان میں سے 6 ملیشیا اور 1 کا تعلق فرانس سے ہے. بی بی سی کے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ زیادہ تر مسافر سیاح ہیں جو تفریح کی غرض سے سنگاپور جا رہے تھے. ایئر ایشیا انڈونیشیا کے سربراہ ٹونی فرنینڈس نے ایئر لائن کی حفاظتی معیار کا اثر نو جائزہ لینے کے سوال کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ان کی ترجیحات لاپتہ طیارے کے مسافروں کے لواحقین کا خیال کرنا ہے.
فی الحال ہماری توجہ ان کا خیال کرنا, آئندہ کچھ دنوں تک ان کی ضروریات کو پوری کرنا ہے. جب تک ہم اپنی مکمل تحقیقات نہیں کر لیتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلطی کہاں ہوئی ہے. جب تک لاپتہ جہاز مل نہیں جاتا اس وقت تک ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ حادثے کی وجہ کیا بنی. بہتری کے لیے ہمیں جائزہ لینا پڑے گا کہ کرنا کیا ہے, لیکن اس وقت کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے.
اس سال ملیشیا کی سرکاری ہوائی کمپنی ملیشیا ایئر لائن کے 2 طیارے حادثے کا شکار ہو چکے ہیں. البتہ اس سے پہلے ایئر ایشیا کے کسی بھی طیارے کو کوئی بڑا حادثہ پیش نہیں آیا.
تفصیل بتا رہی تھیں سارا حسن. اور میں نے اسی سلسلے میں بات کی پروازوں کی سلامتی کے ماہر اور سول ایویشن کے سابق اہلکار ریٹائرڈ ایئر وائس مارشل ساجد حبیب سے, اور ان سے پوچھا کہ جہاز کی حفاظت کے لیے پروٹوکولز کیا کیا ہوتے ہیں.
جی, اگر میں براڈ کیٹیگریز میں بتاؤں کو تو جہاز کی جو ایویشن سیفٹی ہے یا جہاز کی سیفٹی ہے, اس میں فلائٹ کے دوران تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. آپ ان کو 3M کہہ سکتے ہیں, مین, مشین اور میڈیم. مین کرو جو ان کا ہے, پائلٹس ہیں, ان کی کیپیبلٹی, ان کی ایکسپرٹیز, ایکسپیرینس. اور مشین از آبویسلی فٹنس آف دا مشین, ایروپلین, ایئر کرافٹ. اور تیسری چیز میڈیم آ جاتی ہے جس کو ہم اسپیس کہتے ہیں, جس میں اڑ رہا ہے. دیر آر سو مینی ہیزرڈز, جس میں سب سے بڑا ہیزرڈ جو ہے وہ ویدر ہے ایئر میں اڑتے ہوئے. اور ان تینوں کی اگر آپ کہیں پہ بھی وائلیشن ہو جاتی ہے تو دیٹ از یو کین سے اس کی وجہ سے حادثے ہوتے ہیں. تو ابھی تو ایویشن سیفٹی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے, سسٹم جیسے آ گئے ہیں کہ آپ ویدر کو بڑے ڈسٹینس سے, ہنڈریڈ آف مائل سے, 200 میل سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کی ڈیٹیلز, اس کے اندر فینومیناز کیا ہوں گے ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تین بیسیکلی ایم ہیں جن کے اندر اگر آپ فلائی کریں تو ایکسیڈنٹ کے یا حادثے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں.
اچھا, تو یہ بتائیں کہ جو آپ نے کہا تین ایمز اہم ہوتے ہیں, تو جو پہلا ہے جو انسان کا جو وہ ہے, پائلٹ کی ذمہ داریاں حفاظت کے لیے کس قسم کی ہوتی ہیں؟
پائلٹ کا جہاں تک آ جاتا ہے تو پائلٹ کو اس کی اپنی فٹنس, جہاز کی فٹنس کو چیک کرنا, جہاز کے تمام سسٹم جو وہ کیسے فنکشن کر رہے ہیں, جہاز کو جو اس کا فلائٹ مینجمنٹ سسٹم, آج کل تو سارے جہاز اتنے ماڈرن ہو گئے ہیں کہ ان کے اپنے فلائٹ مینجمنٹ سسٹم ہے, آپ اس میں ڈاٹا فیڈ کر دیتے ہیں. پریکٹیکلی پائلٹ از سٹنگ اور صرف آبزرور کے طور پہ بیٹھا ہوتا ہے اور دی ایروپلین از فلائنگ اٹ سیلف. تو پائلٹ کا نہ صرف مشین کو بلکہ جو سسٹمز ہیں اس کو پڑھنا, اس کو صحیح انٹرپریٹ کرنا, یہ بہت ضروری ہے پائلٹ کے لیے.
اچھا, یہ بتائیے کہ جہاز کو زمین سے مدد کیا حاصل ہوتی ہے, اور کیا اگر جہاز کے رستے میں کوئی بڑا طوفان آنے والا ہو تو زمین سے کنٹرول ٹاور وغیرہ قبل از وقت یہ انتباہ بھیجتے ہیں؟
جی بالکل بالکل بالکل. آپ دیکھیں جتنے بھی فلائٹ کوریڈورز میں ہیں, جتنے فلائٹ کوریڈورز ہیں ورلڈ اوور, ان سب کو کوئی نہ کوئی جو ہے ایئر کنٹرول, کوئی کنٹرول زون ہوتے ہیں جو ان کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. ان کے اپنے پاس بھی ویدر کی پکچر آ رہی ہوتی ہے, اور کہیں راستے میں اگر کوئی سسٹم پک ہو رہا ہے, وہ نہ صرف وہ بتاتے ہیں بلکہ جہاز کے اپنے سسٹم میں بھی اب تو بڑی دور تک نظر آ جاتا ہے. اور پھر آپ کو وہ ساری انفارمیشن دی جاتی ہے. اگر آپ لینڈنگ کے لیے جا رہے ہیں, اس ایریا کی آپ بات کر رہے ہیں, تو وہاں کا تو کمپلیٹ ویدر پکچر, ایون کنٹرولر آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر ان کے پلانڈ جو راستہ ہے لینڈنگ کرنے کا, اس کے راستے میں اگر کوئی سویئر ویدر ہے تو آپ کو ڈیٹور کرا دیتے ہیں, دوسری طرف سے کرا دیتے ہیں, ہولڈ کرا دیتے ہیں, ڈائیورٹ کرا دیتے ہیں.
لیکن دیکھا گیا اچانک پائلٹ کو ایک مسئلہ ہوتا ہے, تو اور جس طرح ایئر ایشیا کا حادثہ پیش آیا ہے اس میں, یا واقعہ ہے ابھی معلوم نہیں ہے ہوا کیا ہے, تو ایئر ایشیا کا جو واقعہ ہے اس میں امکانات کیا ہیں آپ کے خیال میں, کیا ہوا ہوگا اور پائلٹ نے جہاز بچانے کے لیے کیا کیا ہوگا؟
دیکھیں میرا خیال ہے کہ اگر میرا ایویشن سے تعلق رہا ہے, سول ایویشن سے بھی تعلق رہا ہے, اور میں ایویشن میں بھی سیفٹی میں بھی کوالیفائیڈ ہوں, میرے خیال میں کوئی بھی شخص کبھی بھی پریمچور کمنٹ نہیں کرے گا کہ کیا وجہ ہو سکتی. اسپیکولیشن ہوگی, ساری اسپیکولیشن ہوگی.
اچھا, یہ بتائیں کہ وہ ریڈار سے جب اچانک غائب ہو جاتا ہے جہاز, تو اس سے کیا ہمیں معلومات ملتی ہے؟
دیکھیں جہاز اگر آلٹیچیوڈ پہ ہے اور ایک دم وہ غائب ہو جاتا ہے, تو پھر انتہائی صورتحال جو ہو سکتی ہے کہ اٹس اے بریک اپ, جہاز جو ہے ایئر میں پورا اس کا اسٹرکچر بریک اپ ہو گیا ہے. تو اس میں, لیکن اس کیس میں تو پھر اس کا ریکٹ جو ہے وہ بہت وسیع ایریا کے اوپر پھیلا ہونا چاہیے.
اچھا,
جتنا آلٹیچیوڈ زیادہ ہوگا اتنا اس کا جو ملبہ ہے وہ بہت بڑے ایریا کے اوپر پھیلا ہونا چاہیے, اور اب تک کوئی ان کو ہنٹ یا کوئی ایسی مل جانی چاہیے. اور ایکسٹریم ویدر میں یہی ایک ہے جو اچانک ڈسپیئر ہونے کا ہے کہ اس نے فردر کوئی کال نہیں دی, اس نے کوئی تو یا تو کوئی اسٹرکچرل ڈیمیج اتنا سویئر اور اتنا اچانک ہوا ہے کہ ان کو کچھ فردر کمیونیکیشن یا ریڈیو پر کوئی.
اچھا, یہ تھے پروازوں کی سلامتی کے ماہر ریٹائرڈ ایئر وائس مارشل ساجد حبیب. اور اسی سلسلے میں میں نے بات کی موسمیات کے ماہر ڈاکٹر قمر زبان چودھری سے, اور ان سے پوچھا کہ محکمہ موسمیات کی طرف سے جو عام آدمی کو اطلاعات ملتی ہیں اور جو پائلٹس کو اطلاعات دی جاتی ہیں, انفارمیشن دی جاتی ہیں, دونوں میں فرق کیا ہے؟
جو فورکاسٹ ایئر لائنس کے لیے دی جاتی ہیں اس کے لیے اس کے دو آسپیکٹس ہوتے ہیں, ایک سیفٹی کا اور ایک اکانومی کا. تو ہر انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور ڈومیسٹک ایئرپورٹ سے ایک میٹرولوجیکل آفس ہوتا ہے جو ایئر لائنس کے پائلٹس کے ساتھ بھی اور ایئر لائن کے جو آفیسز ہیں وہاں پر ان کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے, اور انہیں ہر فلائٹ کو ڈپارچر سے پہلے 3 گھنٹے پہلے وہ جو این روٹ ونڈ اسپیڈ اور ونڈ ڈائریکشن ہیں اس کی انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے. جس ایئر لائن میں جس فلائٹ میں بھی ڈپارچر کرنا ہو اس کو ایک کمپلیٹ ڈاکومنٹیشن پرووائڈ کی جاتی ہے جس میں یہ انفارمیشن ہوتی ہے کہ وہ کس طرح اس کو ہیڈ ونڈ ملیں گی, اپوزنگ ونڈ ملیں گی یا سپورٹنگ ونڈ ملیں گی. اس سے وہ فیول کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ کتنا فیول کس ہائٹ پہ وہ جائیں گے اور کتنا فیول ان کا جو ہے وہ یوز ہوگا اور کتنا ان کو لے کے جانا چاہیے. اور دوسرا آسپیکٹ ہوتا ہے کہ سیفٹی کا, کہ تو ان کو ویدر انفارمیشن جو اس میں رسک ہیں فلائٹس کے دوران آ سکتے ہیں, اور خاص طور پہ لینڈنگ اور ٹیک آف کے وقت جو ہے جو ویدر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ وہ لوور فلائٹ لیولس کے اوپر سے اس کو گزر کے جانا ہوتا ہے جس میں ویدر کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اس کی بھی کمپلیٹ انفارمیشن انہیں دی جاتی ہے, نہ صرف اس ایئرپورٹ کی بلکہ جو جس ایئرپورٹ پہ انہوں نے لینڈ کرنا ہے, اور اس کے علاوہ ان روٹ بھی جتنے ایئرپورٹس جہاں پر کہ ممکنہ طور پہ وہ ایمرجنسی لینڈنگ کی اگر کسی وقت ضرورت پڑے اس کا بھی ویدر ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے فلائٹ ڈپارچر سے پہلے.
یہ تھے موسمیات کے ماہر ڈاکٹر قمر زمان چودھری. اور پشاور کے عامی پبلک اسکول پر دہشت گرد حملے کو اب 2 ہفتے ہو گئے ہیں. اس سانحے کے سلسلے میں معروف پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان ان دنوں پاکستان میں ہیں, اور آج وہ پشاور میں کئی متاثرین سے ملے. میں نے پشاور میں صحافی محمود جان بابر سے پوچھا کہ باکسر عامر خان کی آج پشاور میں مصروفیات کیا تھیں.
سب سے پہلے وہ ایک آئٹل جماعت کے طالب علم باقر شہید کے گھر گئے, پھر اس کے بعد وہ اسکول میں آئے جہاں پر یہ سارا واقعہ ہوا تھا. ان کو اسکول لایا گیا جہاں پر انہوں نے فاتح خانی کی, اور اس کے بعد تھوڑی ہی دیر بعد وہ موو ہوئے اور گئے وہ سی ایم ایچ ہسپتال جہاں پہ اس وقت چند طلبہ کا علاج جاری ہے. ان طلبہ سے وہ ملے اور ان طلبہ کو ان کی باتوں میں جو انہوں نے ان سے بات کی اس میں انہوں نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ اس دہشت گردی کے خلاف اب انہوں نے دوبارہ صحتیاب ہونے کے بعد انہوں نے کھڑے ہونا ہے اور انہوں نے لڑنا ہے. اور عامر خان نے ان کو اپنی طرف سے یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہیں اس سارے معاملے میں, اور اب مستقبل میں جو بھی ہوگا تو وہ مل کے یہ سب کچھ کریں گے. اور انہوں نے اس موقع پہ اپنے ان وزٹس کے دوران یہ بھی بتایا کہ وہ پاکستان میں جو نوجوان ہیں خصوصاً جو طالب علم ہیں تو ان کے لیے وہ جو اکیڈمی کھولیں گے, تو اس سب کچھ کا مقصد ان کا یہ ہے کہ وہ ایک انسپائریشن کے طور پہ ان کے سامنے یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ایک مثال اور ایک نمونہ ہو جو پاکستان میں ان جیسے جو کہ خصوصاً جو کہ نشانہ بنے ہیں دہشت گردی کا, ان لوگوں کے لیے وہ ایک مثال کے طور پہ یہاں پہ آتے جاتے رہیں گے, اور وہ یہاں پہ ان کے بیچ رہ کے ان کو بتائیں گے کہ انہوں نے آگے کیسے جانا ہے.
اچھا, یہ ہیں مشہور شخصیت جو باکسر ہیں, لیکن بچوں میں یہ پہچان رہے تھے ان کو, جانتے تھے کہ یہ کون ہیں؟
دیکھیں, ایک تو ان کی ملاقات یہاں پہ عام بچوں سے ہوئی نہیں, وہ اسکول میں بھی آئے تھوڑی دیر کے لیے, انہوں نے وہاں فاتحہ خانی بھی کی, اور اس کے بعد وہ سی ایم ایچ جب گئے تو سی ایم ایچ میں جو کہ زخمی طلبہ تھے تو انہوں نے ان کو دیکھ کے پہچانا, اور انہوں نے ان سے اس انداز میں بات کی جیسے کہ وہ ان کو پہلے سے جانتے ہوں, اور وہ بھی کافی فرینک انداز میں ان سے ملے. لیکن جہاں تک بات ہے وہ عام بچوں کی, وہ اس لیے بھی شاید نہیں ہو پائی کہ چونکہ یہ ایک انٹرنیشنل لیول کے اس وقت ایک کھلاڑی ہیں جو کہ ایک بڑا نام ہے, تو ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی یہاں پہ کافی خدشات تھے, تو اس لیے ان کو جہاں بھی لے جایا گیا تو ان کی وزٹ کی جو ڈیوریشن تھی وہ کافی کم رکھی جاتی تھی, اور خصوصاً یہ پبلک پلیسز میں جو اسکول جو کہ متاثرہ اسکول تھا اس میں بھی جب وہ آئے تو ان کو جلدی ہی وہاں سے نکال دیا گیا. ان کے ارد گرد سیکورٹی کا بھی کافی بندوبست تھا, لیکن زیادہ تر عام بچوں اور لوگوں کو ان کے پاس نہیں آنے دیا گیا.
اچھا محمود جان بابر, یہ بتائیں کہ انہوں نے ہسپتال میں جو بچے داخل ہیں جو زخمی ہیں ان سے ملاقات کی, یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ جو 16 دسمبر کے دہشت گرد حملے میں زخمی ہوئے ہیں بچے, وہ اب ہسپتال میں ہیں, ان کی حالت کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا, کیا اطلاعات ہیں؟
جی دیکھیں, ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ گریجولی ان کی حالت بہتر ہو رہی ہے. ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مینٹل ٹراما کا ہے. ان کے زخم تو شاید کچھ مہینوں میں ٹھیک ہو جائیں, لیکن جو یہاں پہ معالجین ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ دیکھا ہے, ان کے سامنے جو کچھ ہوا ہے, اور ان کے دوستوں کو جس طریقے سے ان کے سامنے مارا گیا ہے, تو اس کو ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا. لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھی اب یہ طلبہ ہنستے بھی ہیں, اور ان کے دوست ان کی ویڈیوز بنا کے وہ سوشل میڈیا پہ بھی ڈالتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ طلبہ اب پیک ہو رہے ہیں. لیکن جو ان کے معالجین ہیں, جن کے ساتھ ہماری روزانہ کی بنیاد پہ بات ہوتی ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو مکمل طور پہ ٹھیک ہونے میں اب کافی شاید وقت لگے گا, کیونکہ انہوں نے اتنی بڑی ٹریجڈی اپنے سامنے دیکھی ہے کہ اس کو بلانا شاید ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا.
یہ تھے پشاور سے صحافی محمود جان بابر. ادھر پاکستان میں حکومت کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے کیری لوگا بل کے تحت ملنے والی امدادی رقم کا بڑا حصہ اس سال شمالی وزیرستان کے متاثرین کی بحالی پر خرچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر. سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی, بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سال 2014 اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے, لیکن اس سال بھی پاکستان میں ایک مسئلہ ماضی کی طرح ہر بات پر تنقید دکھائی دی. کیا ملالہ کو ملنے والا نوبل ہو, یا شدت پسندی کے خلاف جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے عام بچے اور سپاہی, کہا جاتا ہے کہ ہر اچھے اقدام کی تعریف کم اور تنقید زیادہ دکھائی دے رہی ہے. اس صورتحال کا جائزہ لیا ہے ہمارے ساتھی ہارون رشید نے اس خصوصی سالنامے میں.
پاکستان کے تحفظ کے ضامن قیام پاکستان سے لے کر آج تک بھارت کو لے کر شک و شبہ کا شکار رہے ہیں. اس سے پیدا مسائل اپنی جگہ, لیکن کئی دہائیوں سے اس ملک کی گلی کوچوں میں جاری پرتشدد کاروائیوں نے بھی لوگوں کے عدم تحفظ کو مزید تقویت دی ہے. ایسے میں بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ پاکستانی قوم ہر کسی کو شک کی نگاہ سے زیادہ دیکھتی ہے, چاہے وہ اپنا ہم وطن ہی کیوں نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ شاید پاکستان میں ہیرو کم اور زیرو زیادہ بنتے دیکھے گئے ہیں. ملک کو شدت پسندی سے نجات دلانے کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے فوجیوں کے بارے میں بھی اگر ایک بڑی مذہبی جماعت کا رہنما ایسا بیان دے جس سے دل آزاری ہو, تو اور کسی کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے. پہلے نوبیل انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام کو احمدی ہونے کی وجہ سے وہ عزت نہیں ملی جو ان کا حق تھا.
الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی گل اک نقطے.
فنون لطیفہ میں نصرت فتح علی خان کو جب دنیا نے دریافت کیا تو ہمیں احساس ہوا کہ یہ ہیرا تو یہیں دھول اکٹھی کر رہا تھا. اس سال سوات کی ایک لڑکی ملالہ کو نوبیل انعام ملا تو سوشل میڈیا میں ایسی ایسی گالیاں دیکھنے کو ملیں کہ سر چکرا گیا کہ کیا پڑھا لکھا طبقہ بھی سازشی عناصر کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا ہے؟ اصل مسئلہ ہے کیا؟ کیا ہم بحیثیت قوم کسی کی تعریف کرنے میں کنجوس ہیں, کم ظرف ہیں, یا ضرورت سے زیادہ ناقد؟ سماجی کارکن فرزانہ باری کہتی ہیں کہ پاکستانی قوم ابہام کا شکار ہے۔
پاکستان جب سے بنا ہے اسٹیٹ بلڈنگ تو ہوئی ہے لیکن نیشن بلڈنگ نہیں ہو سکی ہے، اور کوئی کنسنسس جو ہے سوسائٹی کے اندر ابھی تک، میں سمجھتی ہوں کہ ڈفرینٹ آئیڈیولوجیکل فکری اعتبار سے بھی جو کانفلکٹس ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور نیشنل کنسنسس اس لیے چیزوں کے اوپر نہیں بن پاتا ہے۔ اور پاکستان کی جو ریاست ہے اس کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، وہ مطلب خاص طور پہ جو ایک کنزرویٹو اسلامسٹ جو مائنڈ سیٹ ہے، جو پاکستان میں ایک کنزرویٹو مائنڈ سیٹ ہے، وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو الائی کرتی ہے۔ جو آپ کا آفیشیل نیریٹو ہے وہ پاکستان کے جو 20 کروڑ عوام ہے وہ اس نیریٹو کو ریپرزینٹ نہیں کرتا۔ تو ریاست اپنا نیریٹو جب لوگوں پہ تھوپتی ہے، اور وہ نیریٹو جو ہے وہ ایک بہت ہی مختصر ٹائنی مینورٹی لوگوں کا نیریٹو ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ سوسائٹی کے اندر کنفیوژن نظر آتی ہے۔
پاکستان کئی دہائیوں سے شدت پسندی سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس عسکری سے زیادہ نظریاتی لڑائی میں ایک پہلو جو پاکستانی سیکیورٹی فورسز کا مورال بڑھا سکتا تھا وہ ان کی مناسب تشہیر سے حاصل کیا جا سکتا تھا۔ کتنے اعلیٰ فوجی افسر اور سپاہی اپنی جانوں کی قربانیاں دے چکے ہیں، لیکن کتنوں کے نام ذہن میں رہ گئے ہیں؟ کیا وہ قومی ہیرو نہیں تھے؟ خیبر پختونخوا پولیس کے سربراہ ناصر خان دورانی ایسے ہی ایک سپاہی کی دلچسپ کہانی سناتے کہتے ہیں،
دلیری میں بھی کسی کا ان کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا۔ میں ہر ہفتے جب ان جوانوں کو بلاتا ہوں جنہوں نے اچھا کام کیا ہوتا ہے، تو ہر دفعہ میں ان کی نئی بات سن کے میں چشتر رہ جاتا ہوں کہ یہ لوگ کیا ہیں۔ ایک ہمارے اے ایس آئی کے اوپر، وہاں پہ موٹر سائیکلسٹ نے اس کے اوپر ایل ایم جی کے ساتھ فائر کیا، ہمارا ایک ہیڈ کانسٹیبل شدید زخمی ہو گیا، لیکن اس ہمارے اے ایس آئی نے اس ملیٹنٹ کو مار دیا۔ میں نے اس کو بلا کے پوچھا، میں نے کہا بچہ کیا واقعہ ہوا؟ میں نے کہا بچہ ڈر نہیں لگا اس سے؟ اس نے کہا ہمارے گاؤں کا ایک بزرگ ہے، اس نے کہا جو بندہ عمرہ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ حج کراتا ہے۔ تو میں نے دو عمرے کیے ہوئے، تو میں حج سے پہلے مر نہیں سکتا۔ تو میں جب تک حج سے
پاکستانی معاشرہ انتہائی منقسم ہے، اس میں تو شاید کسی کو شک نہ ہو، لیکن سینئر صحافی امان اللہ غلزئی کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر ریاست کا اپنے وجود سے متعلق خوف عوام میں منتقل ہو گیا ہے۔
پاکستان ایز اے نیشن وہ جو ہے انسیکیورٹی کا شکار ہو گیا ہے، اور ان کو ہر وقت خوف ہوتا ہے کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ میڈیا بھی اس سلسلے میں کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کافی مثبت رول جو ہے وہ پلے نہیں کر رہی پاکستان میں، کہ کوئی کسی پہ بھی کوئی الزام لگائے تو میڈیا فوراً اس کو کوریج دے دیتی ہے۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، سوشل میڈیا میں اگر کوئی رپورٹ ہو یا کوئی ایلیگیشنز ہو تو اس کو سیریسلی نہیں لیا جاتا، اور جو مین سٹریم میڈیا ہوتی ہے وہ اس سوشل میڈیا کے جو رپورٹس یا ایلیگیشنز ہوتے ہیں ان کو پک اپ نہیں کرتے جب تک تصدیق نہ ہو۔ اس سلسلے میں جو پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سیوک سوسائٹیز ہیں، اور انٹلیکچوئلز ہیں، اور خاص طور پہ جو میڈیا مغلز ہیں، جو میڈیا مالکان ہیں، وہ اس چیز کو نظر میں رکھیں اور کوشش کریں کہ اس کا سدباب کریں۔
بی بی سی میں 25 سال گزارنے والی سابق سینئر براڈ کاسٹر اور برطانوی ایوارڈ آرڈر آف دی برٹش ایمپائر حاصل کرنے والی دردانہ انصاری کہتی ہیں کہ کم تعریف کرنے کی ایک وجہ ذاتی عدم تحفظ یا کنجوسی ہو سکتی ہے۔
مثال دیتی ہوں، میں انیل کپور صاحب کو انٹرویو کر رہی تھی، ہم دونوں ایسے بیٹھے ہوئے تھے بہت کیجولی سے، وہ مرمرے چنے کھا رہے تھے اور باتیں ہو رہی تھیں، اور میں ان سے بار بار ان کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ آپ یقین کیجئے وہ شخص بار بار سلمان خان کی تعریف کرتا رہا۔ جب سے وہ آیا ہے بالی ووڈ کی شان بڑھ گئی ہے، میں ان کی صورت دیکھ رہی ہوں۔ جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس سے آپ کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر کوئی کمی آ رہی ہے۔ جب آپ کسی کو اچھا لباس پہنا دیکھتے ہیں یا اس کا کوئی اچھا کام دیکھتے ہیں، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں بہت خوش دلی سے، بہت کھلے دل سے اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہاں کوئی خامی آ جائے گی یا کمی آ جائے گی، بلکہ آپ کا درجہ جو ہے اور بلند ہو جائے گا۔ ہمارے پاکستان میں یہاں واقعی ایک تھوڑی سی اس بات کی، شاید جان بوجھ کے ایسا نہ کرتے ہوں، لیکن لوگوں کو سکھانا ضرور چاہیے۔
فرزانہ باری کہتی ہیں کہ ریاست پر جس طبقے کا کنٹرول ہے سارا کھیل ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ تبدیلی نہیں چاہتا، یا ہو سکتا ہے تبدیلی سے خوف زدہ ہو.
ریاست پہ جس طبقے کی عملداری ہے، جس طبقے کا کنٹرول ہے، وہ پاکستان کا ایک جو اشرافیہ ہے، جو کہ آپ جس کا تعلق جاگیردار طبقے سے ہے، قبائلی سرداروں سے ہے، سرمایہ داروں سے ہے، پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ٹاپ براس ہے. یعنی کہ پوری ملٹری کے انسٹیٹیوشن میں سمجھیں کہ بریگیڈیئر سے اوپر جو اشرافیہ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر، یہ سب مل کے پاکستان کی رولنگ کلاس جو ہے اس کا حصہ ہے. اور یہ رولنگ کلاس جو ہے، یہ خاص قسم کی جو آئیڈیالوجی ہے، کیونکہ اس کو وہ آئیڈیالوجی چاہیے جس میں سٹیٹس کو جو ہے وہ برقرار رہے.
اسلام آباد میں سول سوسائٹی کی جدوجہد میں پیش فرزانہ باری ملالہ یوسفزئی پر نوبیل انعام حاصل کرنے کے بعد کی تنقید کو بھی اسی تناظر میں دیکھتی ہیں.
ملالہ کے اوپر اگر آپ پاکستان کی اکثریت سے پوچھیں گے تو وہ اس کے حق میں ہے، تعلیم کے حق میں ہے، لیکن جو ملالہ کو کریٹیسائز کرنے والے لوگ ہیں، ان کو آپ اپنے میڈیا میں دیکھ لیں، یا وہ جو ان کا جو ڈسکورس ہے، ان کا جو نیریٹو ہے، اس کو بہت زیادہ جگہ ملتی ہے. وہ غیر ضروری طور پہ اس کے وزن کو بڑھایا جاتا ہے کیونکہ اس کو ریاستی سپورٹ حاصل ہوتی ہے.
پاکستان میں افواہیں اور الزامات ٹھوس اور باوسوک معلومات کے مقابلے میں کم ہیں. حکومت سے لے کر نجی کمپنیوں تک انفارمیشن چھپانے کو بتانے سے زیادہ ترجیح دیتی ہیں. ایسے میں جو جس کے منہ میں آتا ہے بغیر کسی ثبوت کے پاکستان میں کہہ دیتا ہے. امان اللہ غلزئی.
میں نے تو ایسی رپورٹ، مثلا ملالہ کا جو ایک بہت بڑا مثال ہے، میں نے ایسی رپورٹس پڑھی مین اسٹریم پاکستانی میڈیا میں. پاکستان کا ایک بہت ہی پریسٹیجیس انگلش نیوز پیپر ہے، اس میں میں نے ایک ایسی رپورٹ پڑھی کہ مجھے بالکل حیرت ہوئی کہ کیسے نیوز پیپر نے اس رپورٹ کو وہاں پہ شائع ہونے کی اجازت دی. یعنی بغیر تصدیق کے کوئی بھی کوئی امیجینیشن کر کے کسی کے متعلق کچھ بھی لکھ سکتا ہے.
تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ پاکستان میں ہمیشہ چیزیں چھپائی گئی ہیں، تو اس وجہ سے اور ثبوت کم سامنے آئے ہیں، کسی کو پروف کرنا بڑا مشکل کام ہے پاکستان میں، تو وہ جب تک ثبوت نہیں ہوتا تو ہر کوئی اپنے دل کی بات جو بھی دل میں آئے، دماغ میں آئے، وہ بول دیتے ہیں.
بالکل صحیح ہے. پاکستان میں ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے، پاکستان کی تاریخ میں. کمیشنز بنے، پھر رپورٹس بنی، رپورٹ کو ریلیز نہیں کیا گیا، اور تقریباً ہر وقت یہی بات کہی گئی کہ یہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے. جو کچھ ہوا لوگوں کو حقیقت بتانا چاہیے. جب آپ حقیقت لوگوں کو نہیں بتائیں گے تو پھر درمیان میں کانسپریسی تھیوریز جو ہیں وہ آ جاتی ہیں.
آخر اس کا حل کیا ہے؟ سینئر صحافی امان اللہ غلزئی.
لوگوں کو سچ بتانا چاہیے، نمبر ون. نمبر ٹو یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز وہ اپنے منشور میں اس بات کو شامل کر دیں، اگر ان کا کوئی بھی لیڈر کسی پہ کوئی الزام لگاتا ہے بغیر تصدیق کے، اس کو ممنوع قرار دیں. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی بہت بڑے بڑے لیڈرز، بہت بڑے لیڈرز، اب میں نام نہیں لوں گا، وہ ایلیگیشنز لگاتے ہیں آئے دن، ہر شام کو، لیکن ان کے پاس تصدیق نہیں ہوتا اور لوگ سنتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ سیوک سوسائٹیز بھی، ان کو بھی رول ادا کرنا چاہیے، میڈیا کا بھی رول ہونا چاہیے، ہر لیول پہ اس چیز کو ڈسکریج کرنا چاہیے.
دردانہ انصاری بھی کہتی ہیں کہ دوسروں کی تعریف میں اپنی بھلائی ہے.
دل تو برا ہوتا ہے، لیکن بات ہے سچی کہ اپنے گھر کے اپنے نگینے کو پہچانتے ہوئے ہم لوگ ذرا سے کثرت نفسی سے کام لیتے ہیں، لیکن وہی شخص جیسے ہم جیسے لوگ جب باہر ہوتے ہیں، تو میں جیسے ہاؤس آف لارڈز میں بھی جاتی ہوں، پارلیمنٹ میں بھی میرا آنا جانا رہتا ہے، ہاؤس آف کامنز میں بھی ہوں، تو سب لوگ بہت جب جاتی ہوں تو بڑے تپاک سے مجھ سے ملتے ہیں اور میرے نام کے ساتھ باقاعدہ مجھے ایڈریس بھی کرتے ہیں. کاش اس طرح سے ہمارے ملک کے لوگ اپنے ہی لوگوں کو پہچانیں تو خوشی ہوگی اور انہیں کا نام بڑھے گا.
بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ جب تک پاکستانی معاشرہ اصل آزاد معاشرہ نہیں بنے گا، جہاں ہر بات کھل کر سچ سچ اور صاف ہوگی، کسی کو امریکہ تو کسی کو بھارتی ایجنٹ قرار دینے کی روایت جاری رہے گی. پاکستانیوں کو پاکستانیوں پر اعتبار کرنا ہوگا، اور پھر اسی اعتبار کا بھرم بھی رکھنا ہوگا. اسی کے ساتھ اس امید پر کہ اگلا سال پاکستان میں زیادہ پرامن اور تعریفوں سے بھرپور ہوگا، ہارون رشید کو اجازت دیجیے.
اور اسی کے ساتھ سربین اپنے اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھی ماہ پارا صفدر. لندن میں ہمارے اسٹوڈیو مینیجر تھے جوناتھن گریئر اور اسلام آباد میں تھے اسرار الحق. سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ اب مجھے بھی عمبر خیری کو اجازت دیجیے, لیکن آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے شمائلہ خان سے.
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے ممبئی حملہ سازش کیس کے مرکزی ملزم ذکی الرحمان لکھوی کو وفاقی حکومت کی طرف سے 3 ماہ کے لیے نظر بند کرنے کا حکم معطل کر دیا ہے. انڈونیشیا کی فضائیہ اور سنگاپور کے جہازوں نے بحیرہ جاوا پر ملائیشیا کی نجی ہوائی کمپنی ایئر ایشیا کے لاپتہ ہونے والے مسافر طیارے کی تلاش کا کام اندھیرا ہو جانے کے سبب معطل کر دیا ہے. الجزیرہ ٹی وی سے منسلک آسٹریلوی صحافی پیٹر کریسٹ کو مصر میں گرفتار ہوئے آج 1 سال مکمل ہونے پر ان کے خاندان نے مصر کے حکام پر زور دیا ہے کہ پیٹر کریسٹ کو جیل سے رہا کیا جائے. مغربی افریقی ملک کیمرون کی نے پہلی بار نائجیریا کی شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے خلاف فضائی حملے کیے ہیں. اور بحرین میں شیعہ علماء نے اتوار کو ملک کے اہم شیعہ حزب اختلاف کے گروہ کے رہنما شیخ علی سلمان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.